أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محترم سامعین کرام، حضرات و خواتین، اس وقت ہر بھائی سوچ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کے اوپر بڑی زبردست چڑھائی اور مسلمان ہی ظلم و ستم اور پریشانی کا شکار ہیں، حالانکہ مسلمان اللہ کو مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام خطوں میں کفر کی اتنی یلغار ہے کہ ہر بھائی ہر بہن چھوٹا بڑا ان کے ظلم اور بربریت سے واقف ہے، تمام قسم کے ذرائع ابلاغ اور نشر و اعلام کے جتنے وسائل ہیں ان میں جس طرح مسلمانوں کی حالت دکھائی جا رہی ہے تو ہر شخص دل میں درد رکھنے والا اور مسلمانوں سے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا پریشان ہے، اور پھر ہر ایک یہ بھی پوچھتا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے، وہ کیسے وقت آئے، کیسے دور آئے کہ مسلمانوں کو اللہ عز وجل غلبہ عطا فرمائے، مسلمانوں کی عزت بحال ہو، مسلمانوں کی عصمتیں محفوظ ہو جائیں اور اس کائنات پہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے، اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکمرانی ہو، یہ وقت کیسے آئے گا؟ یہ دو چیزیں سامنے رکھ کر آپ حضرات سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ اصول اور قاعدہ جو اللہ نے قرآن مجید میں بتلایا، جس کا ایک ایک حرف 100% سے بڑھ کر حق اور سچ ہے اور بالکل یقین کامل اور قطعی ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے بالکل وہ سچ اور حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے، مسلمانوں کو جس بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے کردار کی وجہ سے ہے اور تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. اللہ نے تو اس انسان کو بڑے پیار اور محبت سے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور ماں سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما ظلمناہم، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اللہ ذو الجلال نے کسی انسان پر ظلم نہیں کیا ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ان کے کام ایسے ہیں۔ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پہ جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم تمہارے گناہوں کی پوری سزا نہیں دیتے، ویعفو عن کثیر، بہت سارے گناہ تمہارے معاف کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو ان کے گناہوں کی پوری سزا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے پورے گناہ کی سزا دنیا میں دے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو اس زمین کے اوپر کوئی چلنے پھرنے والا نہ رہے۔ اس طرح لوگ اللہ کی ناشکری، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت اور طغیانی اور سرکشی پہ اپنے بادشاہ سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے بھاگے ہوئے، اپنے خالق کے مقابلے میں آنے والے، اپنے معبود کی بندگی سے دور بھاگنے والے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ممکن ہے آپ حضرات بھی سوچتے ہوں گے ہمارا ایمان بھی بڑا کمزور ہے اور علم بھی بڑا ناقص ہوتا ہے، کہ جی کیا ہمارے گناہ کافروں سے زیادہ ہیں؟ یہ گناہوں کی سزا جو ہمیں ہی مل رہی ہے اور ہر جگہ پہ مسلمان ہی کٹ مر رہے ہیں، مسلمان ہی بمبوں کا نشانہ بن رہے ہیں، اور ان کی بستیوں اور ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، تو یہ اگر ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارا گناہ اور ہماری سرکشی کا نتیجہ ہے، تو کیا کافر ہم سے بہتر ہیں؟ وہ ہم سے کم گناہگار ہیں؟ تو میرے بھائیو، آپ اس سوال کا جواب بھی آپ کو قرآن مجید میں ملے گا۔ دیکھیں، کافر تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کو بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ کافروں پر نعمت اور انعام کو دیکھ کر کہیں ڈول نہ جائیں، تو میں تو کافروں کے گھروں کی چھتیں، ان کے دروازے اور ان کے گھر بھی سونے اور چاندی کے بنا دوں، ان کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے یہ سارا کچھ دنیا میں ہے جو ختم ہو جانے والا ہے، اور مومن کے لیے ایسی زندگی، ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی، آخرت کے انعامات اور جنت کی نعمت جو کبھی نہ ختم ہونے والی، اللہ نے مومنوں کے لیے وہ رکھی ہے، اور کافروں کے لیے اللہ عزوجل جلال نے صرف دنیا کی نعمتیں رکھی ہیں اور ان کو آزمانے کے لیے۔ اب جو اپنا ہوتا ہے، آپ بھائی بھی غور کریں، اگر کوئی غیر آپ پر زیادتی کرے، آپ کی بات نہ مانے، آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا، اور آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا رشتہ دار وہ تھوڑی سی بھی بات آپ کے خلاف کرے، آپ کو برا بھلا کہے، تو جو آپ کے دل کو درد پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ دوسرے کے گالی دینے سے نہیں پہنچتی۔ ظلم و ذوی القربا اشد مزازتن علی المرء من وقع الحسام المهندی، ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ قریبیوں کا ظلم، جو قریبے ہوتے ہیں، جن سے تعلق اور محبت ہوتی ہے، ان کا ظلم تو انسان پر کاٹنے والی تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اب مسلمان، اللہ کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ سے محبت کے دعوے دار، اللہ کی بندگی کے دعوے دار اور اللہ کے ساتھ دوستی کے دعوے دار کہ ہم اللہ کے دوست ہیں اللہ ہمارا دوست ہے. تو بھائی جب اتنا مضبوط تعلق بنا لیا اور پھر اتنے مضبوط تعلق محبت اور قربت کے دعوے کر کے پھر جب اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کو گالیاں دی اللہ کی سرکشی کی اللہ کی حدود کو پامال کیا تو پھر اللہ عزوجل جلال کو غصہ آ جاتا ہے. جس طرح اپنے پہ غصہ آتا ہے غیروں پہ غصہ نہیں آتا, غیروں پہ انسان ناراض نہیں ہوتا, تو اللہ کو ماننے والے جب اللہ کی بغاوت اور سرکشی پہ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کو غصہ آ جاتا ہے اور پھر اللہ اپنے ان بندوں کو جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو سزا دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ تاکہ یہ دوبارہ محبت کا رشتہ قائم کریں, یہ دوبارہ میرے قریب آ جائیں, یہ بھاگے نہ, یہ کہیں گناہوں کے اندر لت پت ہو کر جہنم کے راستے پہ نہ چل پڑیں, یہ تو میرے بڑے پیارے ہیں. پھر اللہ ان کو دنیا میں مصیبت بھی ڈال دیتا ہے, سزا بھی دیتا ہے تاکہ ان کا گناہ معاف ہو جائے اور تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. آئیے میں آپ کو قرآن مجید کے دو واقعات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بالکل واضح جن کو آپ بھی جانتے ہیں اپنے اس دعوے کی دلیل کے لیے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے دنیا میں جو زیادہ سزا ملتی ہے وہ اپنوں کو ملتی ہے جو اللہ کو مان کر پھر اللہ کی سرکشی کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلا, لوگوں میں سب سے زیادہ کن پہ مصیبتیں آتی ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء فالانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں, سب سے زیادہ آزمائشیں اور سب سے زیادہ سختی انبیاء پہ آتی ہے. بھائی کیوں؟ وہ تو اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. ایک نبی اور پیغمبر وہ تو اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتا, معصومان الخطا ہوتا ہے, پھر اس کو سب سے زیادہ ابتلاء سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ عزوجل جلال اس کے درجے بلند کرے جب وہ صبر کرے گا. اللہ پھر اس کو صبر بھی دیتا ہے, ہمت بھی دیتا ہے, توفیق بھی دیتا ہے اور پھر اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا پیار اور تعلق زیادہ ہوتا ہے ویسے ویسے اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اور ان کی چھوٹی غلطیوں کو بھی پکڑ کر ان کو سزا دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ سے اپنے درجات کو بلند کروا لیں. مجھے آپ بتلائیے کہ غزوہ احد ہے, جنگ احد ہے, آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک طرف مشرک اور کافر ہیں. مکہ سے پوری قوت کے ساتھ تیاری کر کے مدینے پر حملہ آور ہوتے ہیں. اس جوش میں اور اس جذبے میں کہ ہم غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لیں, غزوہ بدر وہ 2 ہجری میں ہوا تھا اور غزوہ احد یہ 3 ہجری میں ہوا ہے. آپ ان تاریخوں کو یاد رکھا کریں. غزوہ احد میں, غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, اللہ کی مدد نازل ہوئی اور پھر اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا, مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا. تو جنگ بدر میں 70 کافر وہ قیدی بنے اور 70 کافر میدان بدر میں جہنم رسید ہوئے، ان کو اکٹھا کر کے ابو جہل اور ان بڑے بڑے سرداروں کو، ان کی لاشیں ایک کنویں کے اندر ڈھانپ دی گئیں۔ پورے مکے میں ایک افسوس طاری ہو گیا، زلزلہ طاری ہو گیا کہ تھوڑے سے لوگ مدینہ سے نکلے، یہاں سے ہجرت کر کے گئے اور ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو تہ تہ کر دیا۔ ہر گھر میں ماتم اور افسوس، رونے اور پیٹنے کی آوازیں، بڑا غصہ، بڑا انتقام۔ جن خواتین کے بھائی اور خاوند، باپ جنگ بدر میں قتل ہو گئے، انہوں نے کہا کہ زیور ہم دیتی ہیں، گھر کا سامان ہم دیتی ہیں، اسلحہ خریدو اور انتقام لو۔ بھائیو، آپ سب جانتے ہیں کہ ابو سفیان کی قیادت میں بڑی تیاری کر کے پورا سال غزوہ احد میں مدینہ طیبہ کے اوپر کفار چڑھائی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کو دیکھ کر مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے یا باہر میدان میں نکل کر لڑا جائے۔ واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں، جانتے ہیں، آخر اسی چیز پہ اتفاق ہو گیا کہ باہر نکل کر لڑیں۔ آپ احد کے پہاڑ کی طرف چلے گئے تاکہ پہاڑ کو اپنے پیچھے اوڑ بنائیں، اور سامنے سے ایک طرف سے ہو کر پوری توجہ کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ مسلمان تھے، کیسا کمانڈر تھا اس کائنات میں، ایسا کوئی عظیم انسان، عظیم پیغمبر اور عظیم کمانڈر آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اور کیسا ان کا لشکر تھا، کیسے ان کے ساتھ سیرت اور کردار کے، تقوی اور ایمان کے پہاڑ مجاہدین تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، سعد بن ابی وقاص جیسے، جو فاتح قادسیہ اور فاتح ایران کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ۔ یہ لشکر ہے اور قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اور میرے بھائیو، اس پورے لشکر کی رہنمائی اور پیغمبر پر مسلسل اللہ عزوجل جلال کی طرف سے وحی نازل ہو رہی۔ کیا کائنات نے آج تک نہ ایسے کوئی مومن دیکھے اور نہ ایسا کوئی پیغمبر دیکھا اور نہ کوئی ایسی مدبرانہ قیادت اور سیادت دیکھی؟ آخر اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے۔ ہتھیار بھی تھوڑے تھے، تعداد بھی تھوڑی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے بہت سے منافق وہ الگ بھی ہو گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ ان کو بہانہ مل گیا، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بہانہ مل گیا کہ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہم نے کہا تھا کہ شہر میں، یہ مدینہ کے اندر رہ کر اپنا دفاع کریں گے اور ہماری بات نہیں مانیں گے، اس لیے ہم ساتھ جاتے نہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے، اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ کے ان پیاروں کے چند لوگوں سے وہ جو چند لوگ تھے جن کو جبل رومات پر مقرر کیا تھا وہ بھی صحابہ تھے، ہم سے ایمان میں کہیں اونچے تھے، اللہ کے بڑے پیارے تھے، ان کو مقرر کر دیا۔ اور ہوا کیا کہ جب اللہ نے فتح دے دی، کافر بھاگ رہے تھے، اور کافروں کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں شیر پڑھ کر ان کو ابھارنے کے لیے، شیر پڑھ کر ان کو ابھارنے کے لیے کہ آگے بڑھو، سب بھاگ رہے تھے۔ اب یہ 50 آدمی جن کی ڈیوٹی تھی جبل رومات پر، اور جن کو یہ وصیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرا حکم یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں، ہر صورت میں اس مورچے پہ جمے رہنا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، کافر بھاگ رہے ہیں، مسلمان بڑے خوش ہیں اور پیچھے دوڑ دوڑ کر ان کو مار رہے ہیں، جو ان کا سامان ہے وہ لوٹ رہے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ مقصد تو پورا ہو گیا، ایک اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی غلطی، جان بوجھ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، جان بوجھ کر سرکشی نہیں کی، غلط فہمی ہو گئی۔ سوچنے لگے کہ مقصد تو پورا ہو گیا، مقصد تو لڑنا تھا، کافروں کو شکست ہو گئی، یہ بھاگ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے چلیے ہم بھی کچھ حصہ مال غنیمت میں اپنا ڈال لیں، کچھ مال غنیمت ہم بھی لوٹ لیتے ہیں۔ کمانڈر عبد الرحمن نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بچ جاؤ، آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں فتح بھی ہو جائے، ہر صورت میں تم نے یہاں ڈٹے رہنا ہے، اور اگر ہمیں کوئی تکلیف بھی آئے تو پھر بھی یہاں ہی ڈٹے رہنا ہے، اگر تم دیکھو کہ ہمیں کوئی مصیبت آ گئی پھر بھی یہاں ڈٹے رہنا ہے، اس لیے تم نہ جاؤ، اس محاذ پہ ڈٹے رہو۔ ان کے ساتھی کہنے لگے کہ اب یہاں رہنے کا فائدہ کیا، اللہ نے فتح دی، مسلمان غالب آ گئے، تو چلیے ہم بھی ان کے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ 10 آدمی قائم رہے اور دوسرے کچھ وہ اس درے کو چھوڑ کر دوسروں مسلمانوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ بھئی اللہ کو مانتے تھے، ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں آتا ہے جی ہم مسلمان تو ہیں نا، چلو کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں نا، کبھی کبھی نماز دی تو پڑھ ہی لیتے ہیں نا، پھر بھی اسرائیل کو ہمارے اوپر کیوں مسلط کیے، پھر بھی عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے پیار کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور ہم نے تو اللہ سے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے محبوب ہیں، تو ہمارا محبوب ہے، تیری بندگی کریں گے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر عہد کیا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے اللہ عز الجلال کے ساتھ حلف اٹھایا کہ ہم تیرے ہیں، اور ساری زندگی محمد الرسول اللہ کی سنت پہ اور آپ کے حکم پہ گزاریں گے، ہم نے تو یہ وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ نے کیسی سزا دی، جب یہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور چند لوگ رہ گئے، عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھ 10 ساتھی تھے وہاں قائم رہ گئے، خالد بن ولید جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے آئے، بڑے مدبر جرنیل تھے، انہوں نے صورتحال دیکھ لی کہ اب ایک طریقہ ہے کہ ہم تو بھاگ رہے ہیں اور یہ درہ خالی ہو گیا، اب مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے کچھ نوجوانوں کو، ساتھیوں کو ساتھ لیا اور گھوڑوں پہ سوار تھے، تو انہوں نے پیچھے سے چکر لگایا، اگر آپ میں کوئی حج کرنے گیا ہے اور اگر اس کو سمجھ ہو وہاں کا نقشہ دیکھ کر پہچاننے کی کہ غزوہ احد کے میدان میں جنگ کیسے ہوئی تھی، تو وہ آسانی سے سمجھ لے گا کہ جب خالد بن ولید پیچھے سے آئے تو آگے صرف 10 آدمی تھے، کمانڈر تھا، انہوں نے مقابلہ کیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. جب تک ایک بھی زندہ رہا ان کو آگے نہیں جانے دیا، لیکن اللہ نے ان کے لیے شہادت لکھی تھی، یہ مرتبہ لکھا تھا. اب پیچھے سے جا کر یہ پورا لشکر بے فکر ہو کر مال غنیمت لوٹ رہا ہے، اور کچھ لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یک دم پیچھے سے جب حملہ ہوتا ہے اور ان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں. اللہ نے پھر کیسی سزا دی؟ اس کائنات میں سب سے اپنے بڑے پیاروں کو، سب سے عظیم جرنیل کی قیادت میں لڑنے والوں کو، کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، ان کی لاش کا مسئلہ بھی کیا گیا، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چوٹیں آئیں، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، اور آپ کا دانت وہ بھی شہید ہوا، اور خون بہ کر آپ کے جوتے تک پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑا تبصرہ کیا. صرف ایک آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم بزدل بنے، ایک سبب، اور دوسرا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم یک جان نہ ہوئے بلکہ آپس میں جھگڑا کیا اور دو گروہ بن گئے. ایک نے کہا جی جمے رہیں گے اس مورچے پر، دوسرے نے کہا کہ نہیں، جا کر ہم بھی مال غنیمت لوٹ لیں. تمہارا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، دو پارٹیاں بن گئیں. وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کی. یہ تین سبب تھے، بزدل، اور دوسرا آپس میں اختلاف، اور تیسرا پیغمبر کی نافرمانی. تو اللہ عز و جلال نے اس کائنات میں سب سے بڑے اپنے پیاروں کو سزا دے دی اور فتح شکست میں بدلی. وہی مسلمان جن کو اللہ نے غالب کیا تھا، اب وہ کافروں کی تلواروں سے کٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کو شہادت کا رتبہ ملا، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت سا نقصان ہوا. یہ اللہ کی سزا آئی ہے اپنے پیاروں پر، سب سے زیادہ پیاروں پر. میرے بھائیو، غزوہ حنین ہے، مکہ فتح ہوا، اور جنگ حنین کے نام سے یہ جنگ بھی آپ کو یاد ہے. مکہ فتح ہو گیا، لوگ بڑے مسلمان ہو گئے، اور مسلمانوں کا پورا لشکر جو مدینہ طیبہ سے آیا تھا وہ بھی بڑا خوش ہے. 19 دن مکہ میں رہے اور تیاری بھی کر لی. پتا چلا کہ بنو ثقیف اور کچھ قبائل یہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہاں تیاری کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کے کہ وہ آگے آئیں، چلیے ہم بڑھتے ہیں اور ان کو وہاں جا کر ہی ان سے مقابلہ کرتے ہیں. نئے نئے مسلمان بھی ساتھ شامل ہو گئے. اب کہاں غزوہ بدر کہ تھوڑے تھے اور کافر زیادہ تھے، کہاں غزوہ احد کہ تھوڑے تھے اور کافر زیادہ تھے، اور کہاں یہ غزوہ حنین کہ مسلمان زیادہ تھے، لشکر بڑا تھا اور کافر تھوڑے تھے. نکلے یہ کمانڈر کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لشکر میں بھی کون تھے؟ سب سے بڑے اللہ کو پیارے. لیکن ایک غلطی ہو گئی. وہاں تین غلطیاں ہوئیں, یہ آپ غلطیاں یاد رکھتے جائیں. وہاں تین غلطیاں ہوئیں جو اللہ نے شمار کی ہیں غزوہ احد میں قرآن مجید کے اندر. ایک بزدل بنے, آپس میں جھگڑے, اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی. اور یہاں کیا غلطی ہوئی؟ کہا اس آجبت کم کثرت حکم. یہاں غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ پر اعتماد چھوڑ کر, اللہ پر یقین چھوڑ کر اپنی کثرت اور اسلحے پر اعتماد کر لیا. کہا کہ غزوہ بدر میں تو ہم تھوڑے تھے, پھر ہم نے کافروں کو شکست دی. غزوہ احد میں تھوڑے تھے, پھر ہم نے ان کو بھگایا. تو اب تو بڑی تعداد ہے, بڑا اسلحہ ہے, اب ہم کافروں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ دل کے اندر کیا آ گیا؟ اسلحے پر اعتماد آ گیا. اپنی کثرت کے گھمانڈ میں آ گئے کہ ہمارے پاس اسلحہ بڑا ہے اور تعداد بڑی ہے. یہ سبب میں خود نہیں آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا, قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, کہ تمہاری کثرت نے تمہیں فخر اور کبر میں ڈال دیا کہ ہم بہت ہیں اور یہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکی. ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین, تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی, ایسی اللہ نے سزا دی کہ وہ بنو ثقیف اور کافر لوگ ایک درے میں بڑے تیر انداز بٹھا کر انہوں نے زبردست تیروں کی بچھاڑ سے مسلمانوں کا استقبال کیا. اور یہ جتنے آگے آگے تھے نا بڑے شوق اور جذبے میں کہ آج تو ہم بہت ہیں, آج تو ہم بہت ہیں, ایسے ان کے سینے انہوں نے تیروں سے چھلنے کیے کہ یہ بھاگ پڑے. اور جو پیچھے والے تھے وہ بھی اپنی صفیں درست نہ رکھ سکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھچر پہ سوار تھے, آپ یہ پڑھ رہے تھے, میدان میں ڈٹے رہے اور مہاجرین کو بلاتے رہے, بدریوں کو بلاتے رہے, انصاریوں کو بلاتے رہے کہ اہل بدر تم کہاں چلے گئے, انصاریوں تم کہاں چلے گئے, مہاجر تم کہاں چلے گئے. آپ یہ پکار رہے تھے ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا نبی ہوں, میدان میں کھڑا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان دوبارہ جمے ڈٹے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا, صفیں بنائی, تو ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها, پھر اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا, سکینت نازل کی, اور ایسے لشکر اللہ نے آسمان سے اتارے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے. یہاں کیا غلطی ہوئی تھی میرے بھائیوں؟ کہ گھمانڈ میں آ گئے کہ ہمارے پاس تعداد بہت ہے. اللہ نے پیاروں کو بڑی سخت سزا دے دی. آئیے اب اس وقت ہماری حالت کیا ہے؟ ڈیڑھ ارب کے قریب مسلمان اور 57 ملکوں کے سربراہ اور 57 یہ ملک اسلام کے نام پہ, مسلمانوں کے نام پہ قائم ہیں, اور چھوٹا سا اسرائیل کس طرح ظلم اور بربریت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں پہ لبنان میں کس طرح بمباری کر رہا ہے. اور پھر ہم یہ نہ سوچیں کہ جی ہمارے اوپر یہ ظلم ہوتا کیوں ہے. میرے بھائیو, حتی اذا فشلتم, تم بزدل بن گئے, کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں, کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خوف طاری ہے کہ پتہ نہیں, ہر ایک اپنے اپنے بچاؤ میں ہے کہ چلو میں بچ جاؤں, میں بچ جاؤں. لیکن یاد رکھیں, جب اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے, آزمائش آتی ہے, تو کوئی بھی نہیں بچتا. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, دوسرا کیا کہ آپس میں دو گروہ ہو گئے ایک درے کے, تو میرے بھائیو اب مسلمانوں کے کتنے گروہ ہیں، کتنے ملک ہیں، کتنے سربراہ ہیں، کتنی پارٹیاں ہیں اور کتنے فرقے ہیں؟ صحابہ کرام کے 50 آدمی صرف دو گروہ میں تقسیم ہوئے تو اللہ نے سزا دے دی، اور اب مسلمان کتنے گروہوں میں اور کتنی پارٹیوں میں، بلکہ کوئی ملک بھی دوسرے ملک کے ساتھ نہیں ہے، ہر ایک یہی سمجھ رہا ہے کہ چلو یہ مرتا ہے تو میں تو بچا ہوا ہوں، یہ پتہ نہیں کہ اس کی باری بھی آ جائے گی، اس کی باری بھی آئے گی۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے اللہ کے رسول کی ایک نافرمانی کی تھی، ایک نافرمانی کی تھی، کہا درہ نہ چھوڑو، چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیو اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، عقیدے سے لے کر، ایمان سے لے کر، اعمال سے لے کر، اخلاق اور معاملات سے لے کر، تجارت اور سیاست سے لے کر، یہ پوری مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جگہ جگہ پہ معصیت اور نافرمانی نظر آتی ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اپنے سب سے پیاری قیادت اور سب سے پیارے مجاہدین کو سزا دے دی کہ کافروں کے ہاتھوں ان کو قتل کروایا اور سخت یہ سزا دے دی، تو میرے بھائیو ہمارا تو پہلے ہی کوئی حال نہیں ہے ہمارے ایمان کا اور ہماری زندگی کا، اور جب ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ اگر آپ اس چیز پہ غور کر لیں کہ سربراہ 57 مسلمان ملکوں کے سربراہوں سے لے کر عوام تک ہر شخص غور کرے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اور کتنی اللہ کی بندگی میں، کتنی اللہ کے رسول کی اطاعت میں، اور کتنی اسلام کے مطابق یہ کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یوشع کے ساتھ اکٹھے ہو کر بیت المقدس پہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے حملہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے، تو بنو اسرائیل کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بہت بڑا سمجھدار آدمی، انہوں نے اس سے مشورہ کیا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے اور ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کو کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ تو اس نے پتا کیا کہا تھا، اس نے کہا دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، تو میں ان کے لیے بد دعا تو نہیں کر سکتا، کروں گا بھی تو وہ بد دعا میرے اوپر اور آپ لوگوں پر ہی پڑی، ایک مشورہ دے دیتا ہوں، کیا کرو کہ خوبصورت لڑکیاں زیب و زینت سے ان کو مسلح کر کے ان کے لشکر کی طرف بھیج دو۔ وہ لشکر ایمان پہ قائم رہا، لیکن ایک بدبخت ایسا تھا کہ اس نے اعلانیہ ایک خاتون کو پکڑا اور موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس کے ساتھ بدکاری کی۔ اللہ نے اس لشکر پہ طاعون کی وبا ڈال دی، طاعون کی بیماری۔ اس ایک برائی اور بدکاری کی وجہ سے 70,000 وہ مجاہدین جو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں نکلے تھے، 70,000 طاعون کی وبا کی وجہ سے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی نے دیکھا کہ طاعون کی وبا بڑی یہ تیزی سے پھیلی، اس کو بتلایا گیا، اس نے نیزے پہ اس بدکار مرد اور عورت کو نیزے پہ پرو کر اکٹھا کر، یہ نیزے پہ پرویا اور چڑھا کر اوپر اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ بدکاری کرنے والوں کو ہم یہ سزا دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ برائی کرنے والوں کو ہم یہ سزا دیتے ہیں ہمیں معاف کر دے، تو اللہ عز وجل نے طاعون کی وبا کو ختم کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس فتح ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، ایک برائی کی وجہ سے 70,000 مسلمان طاعون کی وبا سے مرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو پیغمبر کی قیادت میں لڑنے کے لیے میدان میں نکلے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا شہر ہے، کون سی بستی ہے، کون سا علاقہ ہے مسلمانوں کا کہ جہاں برائی اور بے حیائی کے اڈے نہ کھلے ہوں۔ جن فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی مدد فرما، جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ کر آنکھوں کے ساتھ ان کے حالات دیکھے ہیں، تو یورپ کی تہذیب میں اور وہاں بچیوں کی تہذیب میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تنگ زینے اور پینٹیں پہنے ہوئے، نیم اریان لباس پہنے ہوئے وہ سمندر کی سیر کرنے کے لیے مرد اور عورتیں اکٹھے نہا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ان ملکوں کی حالت کو دیکھا ہے اور ان کی تہذیب کو دیکھا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم انگریزوں کے ملک میں آئے ہیں یا ہم مسلمانوں کے ملک میں آئے ہیں۔ کئی لوگ ملیشیا گئے اور یورپ گئے، کہتے ہیں جی کوئی نہیں، کوئی فرق نہیں لگتا، تہذیب کے اندر صرف اسلام کا نام ہے۔ دبئی میں چلے سے کہتے ہیں جی بس یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، باقی ان کی تہذیب اور یہ بے پردگی، بے حیائی اور برائی کے اڈے یہ دور نہ جائیں۔ یہ کیبل جو ہر گھر میں پہنچی اور یہ مختلف چینل ہر گھر میں کام کر رہے ہیں، یہ نوجوانوں کو کس راستے پہ لگا رہے ہیں؟ جب ایک کے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی سخت سزا دی کہ 70,000 موت کی آغوش میں چلے گئے، تو جب محلے محلے میں اور گھر گھر میں اور ہر ملک میں مسلمانوں کی یہ حالت ہو، تو پھر اللہ عز وجل کی مدد کیسے آئے گی؟ اور پھر اللہ ان لوگوں کو سزا نہیں دیں گے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا۔ ڈر جاؤ اس آزمائش اور فتنے سے جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گی بلکہ نیک لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس لیے بھائیو، ہمیں اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ مسلمانوں کو ہی کیوں مار رہے ہیں کافروں کے ہاتھوں سے، بلکہ ہمیں اپنی کرتوتیں دیکھنی چاہیے اور اپنے دعوے دیکھنے چاہیے۔ ہم نے اللہ سے تعلق اور قرابت اور محبت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کی بندگی کا دعویٰ کیا تھا۔ جب ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کو غصہ آیا ہے، اور اللہ کو غصہ اپنے پیاروں پہ آ جاتا ہے۔ اللہ پیغمبروں کی فوج اور صحابہ اور ان کے لشکر کو بھی سزا دے دیتے ہیں، ہم تو بہت دور ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر اس صورتحال کو ہم بدلنا چاہتے ہیں جی کیسے بدلے گی؟ تو بھائیو، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اتنی دیر تک تمہاری حالت نہیں بدلے گی جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے۔ 57 مسلمان ملکوں کے سربراہ، کس ملک کے اندر پوری قرآن و سنت کی حکومت ہے؟ کس ملک کے اندر توحید اور سنت کی حکومت ہے؟ کس ملک میں توحید اور سنت کی دعوت دی جا رہی ہے؟ سعودی عرب کو۔ ہم یہ کئی چیزوں کے لحاظ سے مستثنا کرتے ہیں، ان کی بہت خدمات ہیں، اسی لیے کفر سب سے زیادہ اگر ان کو غصہ اور ناراضگی ہے وہ سعودی عرب پر ہے، اس لیے کہ خالص توحید اور سنت کی دعوت وہاں سے نکلی بہت بڑی کمزوریوں کے باوجود۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی غلطی کوئی نہیں، بہت زیادہ کمزوریوں کے باوجود توحید اور سنت کی دعوت کا کام ان لوگوں نے کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، پورے یہ مسلمان ملکوں میں صرف یہی دیکھ لیں کہ قانون کون سا چل رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک لوگ قرآن اور اپنے پیغمبر کی سنت کو اپنا حاکم نہیں بنائیں گے، اللہ عز و جلال ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیں گے۔ جب 57 اسلامی ملکوں میں قرآن اور سنت حاکم نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہمارے یہ حالات پہ نہیں آئے گی؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے اور اکٹھے ہونا چاہیے۔ بزدل نہ بنے، امریکہ کچھ نہیں ہے، یہودی کچھ نہیں ہے، آپ کھڑے تو ہوں ایمان کی دولت لے کر اور توحید کا اسلحہ لے کر، آپ کھڑے تو ہوں، آپس میں اختلاف نہ کریں، پوری دنیا کے مسلمان یک جان ہو جائیں اور ایک بن جائیں، اور پھر اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جائیں، اور بھائیوں اپنی کثرت پر اعتماد نہ کریں۔ پاکستان بڑے اعتماد سے بیٹھا ہے، جی ہمیں کون چھیڑے گا، ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اخباروں میں بڑے ذمہ دار لوگ اپنے آپ کو مفکر اور دانشور اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا جو محافظ ایٹم بم، ہمارا محافظ ایٹم بم، پتہ نہیں ان لوگوں کا ایمان کہاں چلا گیا۔ کیا جن کے پاس ایٹم بم ہے ان کو شکست نہیں ہوتی؟ روس افغانستان سے بھاگا، اس کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، ہم سے زیادہ ایٹم بم تھے اس کے پاس۔ اس لیے اس اعجبتکم کثرتکم، اپنی کثرت پہ جب بھی ناز کیا، اعتماد کی، اللہ نے سزا دے دی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے دے، اللہ تعالی ہمیں استغفار کی، اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اور بھائیو، ہم اگر اللہ کے محبوب اور بندگی کا دعویٰ کیا ہے، سچے اللہ کے بندے بن جائیں اور اس رشتے کو قائم رکھیں۔ اس لیے اللہ ہمیں سزا دے رہے ہیں، جب اس رشتے کو دوبارہ قائم کر لیں گے تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور اللہ کی طرف سے فرشتے بھی نازل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں صحیح مسلمان بنائے، ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اور تمام ملکوں میں اللہ تعالی قرآن اور سنت کی حکمرانی کو اللہ جل جلال آسان فرما دے، اس کی توفیق دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔